سیدا جس سے ہو راضی تم اسی سے راضی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. ایدان محترم، ایام فاطمہ کی مناسبت سے آج پہلی مجلس ہے. ہم نے جس آیت کو سرنامِ کلام قرار دیا ہے، سورہ قصص کی 83 آیت، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علواً فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، اور یہ دار آخرت یعنی آخرت کا گھر ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو نہ تو روئے زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں نہ ہی سرکشی کرتے ہیں. علواً فی الارض ولا فسادا، علو یعنی سرکشی کرنا، نہ تو سرکشی کرتے ہیں اور نہ ہی فساد برپا ہوئی یا اس کا ارادہ رکھتے ہیں. والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین عاقبت بہترین انجام کس کے لیے ہے؟ متقین، صاحبان تقویٰ کے لیے. بس یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ زندگی رہی ان تین مجالس میں بتانے کی، گفتگو کرنے کی. متقین سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں طبقات ہیں نا خطاب کرنے کے، الگ الگ طبقات ہیں. ایک بار تمام انسانوں کو خطاب کیا جاتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات 49 سورہ اور اس کی 13 آیت. یہاں بھی یہی بات، تقوی کی بات ہے بعد میں، لیکن پہلے خطاب کس سے ہے؟ سارے انسان، مانے یا نہ مانے یہ بحث نہیں ہے، مانے نہ ماننے کا مسئلہ نہیں. پکارا سب کو ہے، یعنی حجت تمام پر ہے، مانے یا نہ مانے وہ الگ. ایک طبقہ کیا ہے؟ انسانوں کا. پہلے اس پہ تفصیلی بات کی تھی، لیکن ذرا سا 2 منٹ میں کہتے چلے جائیں تاکہ ہمیں تسلسل قائم کرنے میں آسانی ہو جائے. پہلا طبقہ انسانوں کا، پھر اس کے بعد منزل آتی ہے مسلمانوں کی، مسلمانوں کو خطاب کے جا بجا اعلانات کے، یعنی احکامات دیے گئے، احکام دیے گئے، یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، یہ کام کرو یہ کام نہ کرو. اچھا، یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر ایک طبقہ ہے مومنین کا، ایسا نا، اسی سورہ حجرات میں 14 آیت، پھر 14 آیت، اس میں ارشاد ہوا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ اعراب کہتے ہیں، یعنی بدو کہتے ہیں، عرب کی جمع اعراب، یہ عرب کے بدو کہتے ہیں، بادیا نشین کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان لیا ہے. اے رسول، آپ ان سے کہہ دیے کہ تم ایمان، قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دیے تم ابھی ایمان نہیں لائے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، ولكن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ تم مسلمان ہو گئے، تو بات واضح ہو گئی کہ انسان مسلمان اور پھر مومن. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا، تو یہاں سے وہ تقسیم بھی ہو گئی کہ اسلام زبان سے اقرار کا نام ہے اور ایمان دل میں، دل کی تصدیق کا نام ہے. دل میں اتر جائے تو وہ ایمان ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ اس لیے بھی ضروری میں نے سمجھا مقدمتاً، یہ ذرا سی بات کر دیں کہ آج کل ایک غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ تیار کیے جاتے ہیں بعض اوقات، ایک تو ہوتا ہے نا انٹلیکچوئل دانشور ہوتا ہے، دانشور، ایک تیار کیا جاتا ہے دانشور، اور جو تیار کیا جاتا ہے اس کو یہ موضوعات دے دیے جاتے ہیں. اب وہ آج کل ایک فیشن چل گیا ہے، ایک کے پیچھے ایک چلتے ہیں بھیڑ چال، ایک کے پیچھے ایک، جس طرف ایک بھیڑ چلتی ہے سارے اسی طرف چلنا شروع کر دیتی ہیں بھیڑیں، تو بھیڑ چال ہو گئی. کیا وہ کہا کہ صاحب اس کے سوا، پہلے تو چلائے کہ انسانیت کے سوا کوئی مذہب، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، یہ کتنا بڑا دھوکا ہے جس کی کوئی حد نہیں. انسانیت سب سے بڑا، انسانیت ہونی چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے. اس کے بعد آ جائیے کہتے ہیں اللہ نے نام دیا ہے اسلام مسلمان کا بس، باقی سارے نام باطل. اللہ نے کیا نام دیا ہے؟ مسلمان کا نام دیا. جب قرآن میں مسلمان کا نام ہے تو باقی نام کیسے رکھے گئے نا؟ اب یہ بھی بڑا اٹریکشن نا اس میں، جیسے انسانیت کے نعرے میں اٹریکشن تھا ایسے اس میں بھی اٹریکشن. ابھی بات تو صحیح قرآن دے. حالانکہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، جو یہ بات پھیلا رہا ہے، اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے خود کتنے طبقے بنائے ہیں. اگر انسانیت سب سے بڑا مذہب ہوتا، یعنی انسان ہونا ایک بات ہوتی ہے، اور اول تو انسان مذہب کی ہر جگہ کرائیٹیریا الگ ہے. مغرب کا کرائیٹیریا کچھ اور ہے، مشرق کا کچھ اور ہے، افریقہ میں انسانیت کا کرائیٹیریا کچھ اور ہے، ایشیا میں کچھ اور ہے، ہے نا؟ اور پھر امریکہ میں بھی، یعنی وہ مغربی دنیا میں بھی امریکہ میں کرائیٹیریا کچھ اور ہے، یورپ کا کرائیٹیریا کچھ اور ہے، اسرائیل کے ساتھ کرائیٹیریا انسانیت کا کچھ اور ہے، فلسطینیوں کے ساتھ کرائیٹیریا انسانیت کا کچھ اور ہے. یہ ہے وہ پروپیگنڈا کرنے والے جو کہتے ہیں انسانیت انسانیت کا. انہوں نے شور مچایا ہوا ہے، ڈھول پیٹ رہے ہیں ساری دنیا میں کہ اگر ان کے اوپر اٹیک یا جواب دیا جائے، اٹیک نہیں، وہ تو قابض ہے نا غاصب ہے، اگر غاصب کو کوئی جواب دیا جائے تو کہ صاحب انسانیت کی توہین ہو رہی ہے. دیکھیں ان کے بچے مار دیے، ان کے فوجی مار دیے جو تشدد کر ان کو مار دیے. اچھا فلسطینیوں کے سینکڑوں بچے مار دیے جائیں، انسانیت مر گئی. اب انسانیت کا مطلب کہاں گیا؟ کہاں ہوتے ہیں وہ سارے انسانیت کا ڈھول پیٹنے والے، شور مچانے والے؟ وہ این جی اوز جو ہمارے یہاں کسی گاؤں دیہات میں کوئی واقعہ ہو جائے، بے شک وہ خلاف انسانیت واقعہ، ہم کب اس کی تائید کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ساری این جی اوز کھڑی ہو جاتی ہے نا پاکستان کی. اب ان کا ہاتھ پکڑ کے کوئی امریکہ لے جا رہا ہے، کوئی یورپ لے جا رہا ہے، کیونکہ فنڈ ملیں گے، پیسے ملیں گے، اسے ڈالر لیں گے، پاؤنڈ لیں گے، جتنا ہمارے معاشرے کی وہاں خرابیاں برائیاں پیدا کریں گے، بیان کریں گے، پیسہ ملتا ہے نا بھائی. اچھا یہی ساری این جی اوز، یہی سارے انسانیت کے ٹھیکے دار، ہیومن رائٹس کے ٹھیکے دار. اب یہ کیونکہ ساری دنیا میں جائے گی مجلس، تو ذرا دو چار جملے سنا تو دینا، ہمارا موقف بھی تو جانا چاہیے نا، ہمارا موقف بھی جانا چاہیے نا. انسانیت انسانیت کا ڈھول پیٹ رہے ہو، وہ انسانیت کہاں مر جاتی ہے جب کشمیریوں کے بچے مارے جاتے ہیں؟ وہ انسانیت کہاں مر جاتی ہے جب فلسطینیوں کے بچوں کا قتل عام کیا جاتا ہے؟ وہ انسانیت کہاں مر جاتی ہے جب عراقی بچوں کا، لبنانی بچوں کا، یمنی بچوں کا قتل عام کیا جاتا ہے؟ کہاں گئی وہ انسانیت؟ کہاں ہوتی ہے این جی او؟ آپ نے کسی این جی او کو آواز اٹھا دے دیکھا؟ نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ اگر اس کے لیے آواز اٹھا دیں گے تو یہ تو انسانیت کی توہین ہو جائے گی. انہیں اس انسانیت کے لیے آواز اٹھانی ہے جو انسانیت انہیں پڑھائی جا رہی ہے. اگر فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھا دیں گے، وہ عراقی بچوں کے لیے آواز اٹھا دیں گے، تو ان کے فنڈنگ بند، ان کی کمک بند ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے ہم نے کہا ذرا سا تحفہ دیتے جائیں، جواب تو دیتے جائیں. وہ بہت زیادہ بڑبڑ بڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، کوئی لیبر بن کے، کوئی سیکولر بن کے، وہ پتہ نہیں کیا 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 بن کے، اور بڑی انسانیت کی بات ہے، بڑے کسی کا ایک قول پکڑا لگا دیا. پریکٹیکل کیا ہے؟ دھوکا اور کسی کو دو. پریکٹیکل کیا ہے؟ وہ تمہارے سامنے، ساری دنیا کے سامنے، کہ انسانیت کا معیار. لہٰذا انسانیت کا مذہب کیا ہے؟ اسرائیل کا الگ ہے، امریکہ کا الگ ہے، یورپ کا الگ ہے، ظالم طاقتوں کا الگ ہے، حکمرانوں کا الگ، عوام کا الگ، فلسطینیوں کے لیے الگ، اسرائیلیوں کے الگ. یہ انسانیت کا میں نے آپ کے لیے سامنے آپریشن کیا کہ معلوم ہو جائے کہ بھائی ہے کیا. پہلے یہ تو بتا دو، اصول تو طے کر لو. وہی ہیومن رائٹس کہاں مر جاتے ہیں جب غریبوں پہ ظلم ہوتا ہے؟ کہاں کی ان کے خیر؟ تو اب دیکھیں، اسی لیے پروردگار عالم نے طبقات بنائے. پہلے مرحلے میں سب کو حکم دیا، سب کو آواز، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اللہ کے، اپنے رب کی، اللہ کی عبادت کرو. کریں یا نہ کریں، دعوت سب کو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں دعوت نہیں دی. پہلے مرحلے میں سب کو دعوت دی نا، یہ پہلا مخاطب. دوسرا مخاطب کون ہے؟ مسلمان. بتا دی. اب جب مسلمان ہو گئے، میں نے کہا اب یہ دوسرا نعرہ، پہلا انسانیت کا نعرہ دنیا میں ڈھول پیٹا جا رہا ہے اس کا، انسانیت انسانیت انسانیت. کون ہے اس کے پیچھے؟ سارے سب وہ ہیں جو انسانیت کے قاتل. ان کے پیچھے کون سے ممالک ہیں؟ ان کے پیچھے کون سے سیٹ اپ ہیں؟ کون سے ادارے ہیں؟ وہ سب ادارے، وہ سب ممالک جنہوں نے ایک چند لمحوں میں لاکھوں انسانوں کا خون کر دیا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی میں، اس وقت ان کو انسانیت یاد. اچھا اور ایک اور بھی ہے ان کے انسانیت کا مسئلہ، جہاں بھی امن قائم کرنے جاتے ہیں، چیلنج ہے، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے ان کی، سامراجی طاقتوں کی، جو انسانیت کے ٹھیکے دار ہیں، انسانیت کی خاطر، جمہوریت کی خاطر، امن قائم کرنے کی خاطر یہ جس ملک میں کودے، اس ملک کا ان کے آنے سے پہلے حال دیکھ لیجئے اور ان کے آنے کے بعد کا حال دیکھ لیجئے. شام یمن، عراق، یہ تو سامنے کی مثالیں نا کہ ان کے آنے سے پہلے وہ کتنے خوبصورت ممالک تھے اور ان کے آنے کے بعد وہ ڈھیر بن گئے، کھنڈر بن گیا، شام بھی، یمن بھی، جہاں بھی یہ گئے انہیں بربادی پھیلا. کہا کہ امن قائم کرنا ہے، یہ امن قائم ہو رہا ہے انسانوں کی لاشوں پہ اور یہ سارا مسمار کر کے ساری چیزوں کو، یہ امن قائم. چلیے خیر، اب یہ تو برسبیل تذکرہ ہم نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، گئے وہ انسانیت کے ٹھیکے دار جو بنتے ہیں ان کے لیے مسلمان. اب جب مسلمان ہو گیا تو وہ جو کہہ رہا ہے کہ بس اللہ نے مسلمان کا نام دیا ہے، اس نے پڑھا ہی نہیں ہے. خود قرآن مجید میں اللہ نے مسلمانوں کو کتنے نام دیے ہیں بھائی، پڑھو تو صحیح قرآن مجید. ہم تو ایک ہی اس پہ بات کریں گے متقین پہ، لیکن مسلمان ہونا آخری منزل نہیں، مسلمان ہونا آخری نام نہیں. مسلمان ہونے کے بعد حکم دیا جا رہا ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ان سے کہے کہ یہ کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے، اس کا مطلب مومن ہونا اس مسلمان سے آگے کی منزل ہے. مسلمان تو پہلا مرحلہ تھا، مسلمان تو آپ نے راستے میں قدم رکھا ہے، مسلمان تو آپ اس راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ایمان کے. تو اب اس کے بعد والا مرحلہ کیا ہے؟ قرآن مجید مومن کا نام دے رہا ہے. کیا نام دے رہا ہے؟ تو یہ مومن کا مسلمان نہیں ہے کیا؟ وہ جو کہہ رہے ہیں مسلمان کا نام دیا، باقی نام جو ہے وہ اب لوگوں نے رکھے. لوگوں نے نہیں رکھے، یہ نام کس نے دیے ہیں؟ اللہ. جہاں جیسی مناسبت تھی وہاں ویسا نام دے دیا، یہی مسلمان ہے. اس مسلمان کو کہیں مومن کہا گیا، کہیں متقی کہا گیا، کہیں اور کسی نام سے پکارا گیا، کہ مجاہد کہا گیا اس کو، کہیں مہاجر کہا گیا اس کو، اسی ایک ایک مسلمان کو، یعنی ہجرت کرنے والا بھی کہا گیا، یہ سب کہا گیا کہ نہیں کہا گیا مختلف. اور کیونکہ پروردگار عالم خود فرما رہا ہے نا، آپ دیکھیے جو ہم نے دوسری آیت کی تلاوت کی، ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر، خود فرما رہا ہے پروردگار عالم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے ہی تمہیں تقسیم کیا مختلف قوموں میں اور قبیلوں میں، ہم نے ہی تمہیں تقسیم کیا. پروردگار فرما رہا ہے وجعلناکم، کیوں تقسیم کیا؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. کیا مطلب ہے اس پہچاننے کا؟ اس میں ایک سر ہے، اس میں ایک راز ہے، اس میں ایک رمز ہے. یہ گتھی سلجھ جائے گی، آگے مسائل بہت آسان ہو جائیں گے، گفتگو بہت آسان ہو جائے گی. دیکھیے پرندوں کے جھنڈ دیکھتے ہیں ہم جاتے ہوئے، کبوتروں کا جھنڈ چلا جا رہا ہے، کبوں کا جھنڈ چلا جا رہا ہے، چڑیوں کا، مختلف پرندوں کے جھنڈ جا رہے ہیں، جھنڈ کے جھنڈ، سینکڑوں بھی ہوتے ہیں اس میں، ہزاروں بھی ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، ان میں کوئی پہچان سکتا ہے کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، بھائی کون ہے، بیٹی کون ہے، بہن کون ہے، شوہر کون ہے، بیوی کون ہے، دادا کون ہے، دادی کون ہے، نانا کون ہے، نانی کون ہے؟ ہے کوئی رشتہ ان پرندوں میں؟ کوئی رشتہ ہے؟ وہ ہوگا تو صحیح، کیونکہ انہیں سے تو جنم لے رہے ہیں نا، وہ جنم لے رہے ہیں. کوئی رشتہ ہے ان میں؟ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو پہچانتا ہے، ماں بیٹے کو، بیٹا ماں کو پہچانتا ہے؟ کوئی رشتہ ہے؟ خالہ چچا پھوپھی جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں ان سب، نہیں ہے نا. کسی حیوانوں میں کسی میں نہیں، میں تو جھنڈ کی مثال دے رہا ہوں. کب تک رشتہ رہتا ہے اس کا؟ وہ بھی صرف ماں سے، مادہ سے، جنم دے کے جب تک اس کو کھانا پینا نہ سکھا دے. کھانا پینا سکھانے کے بعد جب اڑنا سیکھتا ہے تو اڑنے کے بعد اڑ گیا وہ، نہ اس کی ماں نہ اس کا باپ. اور اسی طرح اس کی جو مادہ ہے، نہ اس کا بیٹا نہ اس کی بیٹی، نہ اس کے لیے روتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے چھوڑ گیا، میری بیٹی مجھے چھوڑ گئی، نہیں ہے نا. ہاں، پہچان نہیں، یعنی اس جھنڈ میں شناخت نہیں. ایک ہی شناخت ہے پرندہ، جس نسل کا پرندہ ہے وہ یہ شناخت ہے. کبوتر اڑ رہا ہے تو کبوتر ہے سارے، رشتے نہیں ہیں، شناخت نہیں ہے. چڑیوں، کوئل، مینا، کوے، جو بھی اڑ رہا ہے اس کا کوئی رشتہ ہے؟ رشتہ نہیں ہے، پہچاننے کی ضرورت نہیں. بس وہ اتنی دیر تک، میں نے کہا نا، جب تک وہ چلنا سیکھ لے، اگر چرند ہے تو چلنا سیکھ لے، کھانا سیکھ لے، جو بھی جس قسم کا بھی حیوان ہے، اس کے بعد ان میں کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ ماں باپ کا، نہ محرم، نہ محرم کا بھی نہیں ہے. ہے کوئی رشتہ؟ محرم نہ محرم کا بھی رشتہ نہیں ہے. اب اس میں سارا چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ایک لفظ میں ہماری ساری بات، کہ محرم نہ محرم کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے نا. بس کیا انسان حیوان ہے؟ وہ جو بعض لوگ کہتے نا کہ معاشی حیوان ہے، انسان معاشی حیوان ہے، بعض لوگوں نے تعریف کی ہے اس میں، معاشیات میں تعریف کی، کہ انسان ایک معاشی حیوان ہے. منطق میں بھی مختلف قسم میں ایک حیوان ناطق کہا گیا، ٹھیک ہے، مجازن کہہ دیا ہوگا پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. کیا انسان حیوان ہے؟ میں نے حیوان کی صفت بتا دی. حیوان میں رشتوں کی تمیز ہے؟ نہیں ہے. پس وجعلناکم شعوبا وقبائل. اب بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ تو انسان ہے، تو حیوان نہیں ہے، تو چرند پرند درند نہیں ہے، تجھے میں نے انسان بنایا، تجھے انس کے لیے بنایا، تجھے ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے بنایا، تجھے ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے بنایا، تجھے ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کے لیے بنایا. لہذا آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وجعلناکم شعوبا وقبائل، لڑنے کے لیے نہیں، تاکہ شناخت ہو، رشتوں کی شناخت ہو سکے، خاندانوں کی شناخت ہو سکے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی لیے پروردگار عالم دیکھیے، نہیں کہ سب برابر، سب برابر کیسے برابر ہو سکتے؟ نہیں برابر ہو سکتے. اللہ نے رسولوں کو برابر نہیں رکھا، انبیاء کو برابر نہیں رکھا، پیغمبروں کو برابر نہیں رکھا، حتیٰ کہ ائمہ طاہرین میں بھی ٹھیک ہے، اس حدیث کے مطابق ہیں سب، یعنی حکم کے اعتبار سے انا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یعنی میں ایک کا حکم سب کا حکم ہے. لیکن فضیلت کے اعتبار سے جو فضیلت پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، کیا وہ مقام دوسروں کا ہے؟ نہیں ہے نا، سیدھی سی بات ہے کہ نہیں ہے. اچھا چلیے ائمہ طاہرین میں آ جائیے، جو مقام مولا عارفان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیا دیگر ہے؟ نہیں ہے نا. ابو الائمہ، ابو الائمہ، کئی اور بھی پڑھا تھا، وابوہما افضلہما، حسن حسین جوانان جنت کے زردار ہیں، لیکن ان کا بابا ان دونوں سے نظام ہے اللہ کا، تاکہ پہچان لیا جائے، پہچانا جائے، کیونکہ پہچان سے جعلناکم شعوبا وقبائل، تاکہ پہچانو. اتنے خاندان ہیں لیکن خاندان رسالت، آل رسول، اہل بیت رسول، محمد و آل محمد. اب کائنات میں اس خاندان کا کوئی مقابلہ کرے گا؟ اس لیے رکھی تفریق، تاکہ پہچان سکو کہ تم میں با فضیلت کون ہے، بے فضیلت کون ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. وجعلناکم شعوبا وقبائل، تقسیم کر دی تاکہ پہچان سکو، جنس کی تقسیم ہو سکے، رشتوں کی تقسیم ہو سکے، رشتے پہچان سکو، خاندان پہچان سکو، قوم پہچان سکو، قبیلہ پہچان سکو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آئیے اب اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. اب بات واضح ہو گئی کہ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ انسان. دوسرا مسئلہ مرحلہ اسلام، مسلمان. تیسرا مسئلہ مرحلہ مومن، ایمان. چوتھا مرحلہ انا کرمکم عند اللہ اتقاکم، بس بے شک، بے شک ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹا ہے، قوموں میں بانٹا، گروہوں میں بانٹا، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ کی بارگاہ میں مکرم کون ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقرب کون ہے، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین کون ہے، اللہ کی بارگاہ میں بلند درجہ کون ہے. انا کرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی میں تم سے سب سے زیادہ ہو. یہ کس سے کہا گیا؟ یہ انسانوں سے کہا گیا، یہ مسلمانوں سے کہا گیا، یہ مومنین سے کہا گیا. مومنین سے کیسے کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ جو آئے وسیلہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، ہے نا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہی ہے نا سورہ مائدہ کی 35ویں آیت. اب اور بات واضح ہو گئی نا، نکھر کے آ گئی کہ مومن ہونا بھی آخری منزل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جاؤ تقوی کے راستے پہ جاؤ، متقی بنو. یعنی انسان، مسلمان، یہ مرحلے بتائے گئے، اور مسلمان کے بعد پھر جو ہے مومن، اور مومن کے بعد متقی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے مزید آگے بڑھائیں. تو اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا، کیونکہ ہمیں کسی خاندان پہ، کسی گھر پہ بات کرنا ہے نا، تو اس کے لیے ہم یہ مقدمہ بنا رہے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس گھر کی اہمیت کیا ہے. پہلے معلوم ہو جائے نا کہ ایسا نہیں کہ سب برابر سکتے. کیسے سب برابر ہو سکتے؟ سب برابر نہیں. عدالت اور چیز ہے، مساوات اور چیز ہے. گدھا گھوڑا سب برابر تھوڑی ہو سکتے. ایک شخص میں صلاحیت ہے، ایک میں نہیں ہے، دونوں کو مساوی حق کیسے ملے گا؟ نہیں مل سکتا. عدالت ہے اللہ کی. اصول دین میں ہماری کیا عدالت؟ عدالت کا معنی کیا؟ ہر شے کو اس کا جائز مقام دیا جائے، ہر شے کو اس کا جائز مقام دیا جائے. مساوات اور چیز ہے، عدالت اور چیز ہے. صلوات علیہ وسلم بھائی محمد علی محمد پر. آئیے اب جب ایک مقدمہ بنا لیا، اب پھر واپس آ جائیے سورہ قصص کی 83ویں آیت، جسے ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. پس بہترین عاقبت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. متقین ہیں کیا؟ اسی پہ ہمیں 3 دن بات کرنا ہے. پھر معلوم ہوگا کہ وہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے، کہ جہاں صبح و شام دعائیں مانگی جاتی ہیں. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، بارِ الٰہی ہمیں متقین کا امام بنا دے. وہ کون سا گھرانا وہاں تک پہنچ گئے, لیکن پہلے متقین کے. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید کے مخاطب مختلف ہیں نا, یا ایھا الناس, یا ایھا المسلمون, یا ایھا الذین آمنوا, تو بہت زیادہ آیا. ایک متقین, متقین کا طبقہ. لیکن ایک عجیب چیز یہ ہے کہ انسانوں کو بھی حکم دیے گئے, مسلمانوں کو بھی حکم دیے گئے, یعنی امر بالمعروف بھی کیا گیا, نہی عن المنکر بھی, مومنین کو بھی, مومنین کو تو بہت زیادہ احکام دیے گئے, ہے کہ نہیں؟ مومنین کے ساتھ کہ نہیں, یہ کرو یہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے مومنوں یہ کرو صبر. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, منع بھی کیا گیا, مومنین کو منع بھی ہے, امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے, نا دونوں چیزیں قرآن مجید میں پورے مومن کے, پورے قرآن مجید میں اول سے آخر تک متقی کو اللہ نے کوئی حکم ہی نہیں دیا. اب جا کے دیکھنا شروع کر دیجئے گا, ہماری بات ریکارڈ ہو رہی ہے, پوری دنیا میں چلی جائے گی, ہے نا, ہمارے برادران حسینی ہیں, سید اکبر حسین رضوی کے برادران جو اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں, جو پوری دنیا میں نشر کرتے ہیں یہ مجالس, اور انہوں نے بڑا بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. گزشتہ 2 سال سے مستقل مسلسل ایام عشرے میں بھی اس میں بھی اسے پھیلاتے ہیں آواز, اسی لیے پھیلانے, تو ہماری آواز جاری ہے نا, جائے گی نا ساری دنیا میں. ہم چیلنج کر رہے ہیں, کوئی ہمیں کسی وقت بھی آ کے ہمارے چیلنج کا جواب دے دے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی متقی کو کوئی حکم نہیں دیا اللہ, کہیں کہا ہو کہ اے تقوی والو یہ کر لو, اے تقوی والو یہ نہ کرو, نہیں 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 ہے ہی نہیں, حکم ہی نہیں ہے متقین کا. آپ دیکھیں, آپ کو چند مثالیں دیں گے. اب ہمارے سامنے ماشاءاللہ مستقبل کے علماء کا مجمع بیٹھا ہے, اور پروردگار ان کو ترقی توفیق عطا فرمائے. ہر استاد کی یہ دعا تھی اس کے شاگرد اس سے آگے جائیں. خیر میں تو استاد کا درجہ بھی نہیں رکھتا, لیکن پھر بھی میری دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کو عزت و عظمت عطا فرمائے. اور سب سے بڑی بات یہ خلوص نیت, خلوص اور ریاکاری سے پاک رکھے. جب اس میدان میں ریاکاری آ جائے نا تو دعوت کا اثر ختم ہو جاتا ہے. یہ جو دعوت کا کام آپ انجام دیتے ہیں نا, اور دیں گے انشاءاللہ آگے بڑھ کر, جہاں اس میں ریاکاری آئی, جہاں اس میں دکھاوا آیا, زبان کا اثر ختم ہو گیا. بس پھر وہ گلیمر کی دنیا اچھی ہے, چمک دمک اچھی لگتی ہے, لیکن پھر وہ تبلیغ کا کام, پیغام رسانی کا کام مکمل نہیں ہو پاتا مکمل طریقے سے. تو میری دعا بھی آپ احباب کی, تو ہمارے سامنے ظاہر بیٹھے ہیں ہمارے طلباء, ہم تو خود ایک طالب علم ہیں, بہرحال مستقبل نے عرض کر دیا کہ مستقبل کے علماء بیٹھے ہیں میرے سامنے. تو اب آپ بتائیے کہ میں نے ایک بات کر رہا ہوں کہ متقین کا جب بھی ذکر ہوگا قرآن مجید میں, ان کے مقام کے ساتھ ہوگا, ان کے منصب کے ساتھ ہوگا. اس کو سمجھ لیں گے تو پھر جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں, مجھے بات آپ تک پہنچانے میں بہت آسانی ہو جائے گی. جہاں بھی ذکر ہوگا, دیکھیے قرآن مجید ہدایت انسانوں کے لیے بھی ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس, ہے نا, انسانوں کے لیے ہدایت, اور پھر کہیں ہدی للمسلمین بھی ہے, ہے نا, یہ قرآن مجید, ہدی للمومنین بھی ہے قرآن مجید, ہدایت مومنین کے لیے بھی ہدایت. لیکن جب قرآن کا آغاز ہوا تو آپ دیکھیے پہلی آیتوں میں کیا ہے, پہلی اور دوسری آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے نا, سورہ فاتحہ تو پہلا سورہ, دوسرے سورہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. پہلے مرحلے میں بتایا کہ پڑھیں گے سب, گھر پہ سب کے رکھا ہوگا, لیکن جو وہ ہدایت حقیقی ہدایت وہ کون لے گا اس سے, متقی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. دیکھیے اور وضاحت کر دیں, اور وضاحت کر دیں, کہیں گے نا قرآن مجید میں دوسروں کے لیے بھی تو آیا ہے ہدی للناس, ہوا تو میں عرض کر رہا ہوں نا, لیکن ہدی للناس کا مطلب کیا ہے, یعنی قرآن مجید سے جو چاہے گا ہدایت لے سکتا ہے نا, جیسے تسخیر کائنات کی آیات ہے جو تمام انسانوں کے لیے, اسلام قبول کریں یا نہ کریں, لیکن رموز تو اس سے نکال لیں گے نا. جیسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ انجیر اور زیتون, لوگ پہلے ہنستے تھے, معاذ اللہ مذاق اڑاتے تھے کہ بھئی یہ کیسی کتاب ہے, معاذ اللہ خاکم بدن, ہزار استغفار کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں, لیکن لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ بتا رہا ہوں کیسی کتاب ہے, انجیر کا ذکر ہے تو زیتون کا ذکر ہے, یہ کیسے, انہیں معلوم ہی نہیں کہ انجیر کیا ہے. آج سائنس نے بتایا کہ انجیر میں کتنے امراض کا علاج چھپا ہوا ہے, آج اولیو آئل اور خالص میں اولیو پورے دنیا بھر میں سب سے زیادہ کھانے کے ساتھ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کھائیے, یہ کھائیے, زیتون کھائیے, یہ آپ کے دل کے لیے اچھا, یہ آپ کے دماغ کے لیے اچھا, فائدہ کرے نہ کرے, لیکن دنیا کو اتنا تو معلوم ہو گیا نا کہ یہ بیکار نازل نہیں کی گئی چیزیں, اگر پروردگار عالم والتین اور زیتون, انجیر اور زیتون کی قسم بھی کھا رہا ہے تو اس کا مطلب انجیر اور زیتون میں بھی کچھ ہے, ایسی چیز ہے کہ جو قیامت تک انسانیت کا انسانیت کے کام آتی رہے گی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. یعنی جس چیز کی بھی قسم کھا رہا ہے پروردگار تو اس کا مطلب کہ پھر اس میں تحقیق کرتے ہیں سائنسدان, تو غور کرتے ہیں باقاعدہ کہ جب قرآن میں یہ چیز آئی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہوگا, کوئی مفہوم ضرور ہوگا, کوئی نہ کوئی بات ہوگی اس میں جب یہ آیا ہے. تو ہدی للناس کا مطلب یہ, نہ معلوم کتنے میں نے وہ قرآن بائبل اور انجیل کتاب پڑھی, وہ عیسائی تھے, عیسائی رہا مرتے دم تک عیسائی رہا جس نے لکھی, لیکن اس نے معجزات لکھے آیا تھے الہی کہ وہ ایک الگ موضوع چاہیے اس کے لیے, ایک اشرہ چاہیے الگ, اس نے معجزات لکھے کیوں, وہی میں نے جو عرض کر دیا وہی بات, ہدی للناس انسانوں کے لیے ہدایت ہے نا, یہ عمومی ہدایت. لیکن جو خاص ہدایت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت ہے کس کے لیے, یعنی پڑھیں گے سب, ضروری نہیں کہ وہ ہدایت جو پروردگار عالم چاہتا ہے وہ ہدایت ان کو مل بھی جائے. وہ کس کو ملے گی وہ ہدایت؟ وہ ہدایت ملے گی متقین کو, ہے نا. ابھی آگے چلتے وضاحت کریں گے اس جو ہم کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. بس قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین. دیکھیے اعمال سب انجام دیتے ہیں, قبولیت کی ضمانت نہیں ہے یہ بتا دیں آپ کو. ہاں ہم تخمینہ لگا سکتے ہیں, ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, ہم گمان کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہوا, میری عبادت تو ضرور قبول ہو گئی, ہے نا. یہ سب گمان ہے نا, یہ سب کیا ہے؟ یقیناً سچ میں بدل جائے گا انشاءاللہ روز حشر, لیکن ابھی تو گمان ہے نا. کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ قبول ہو گئی؟ نماز ہو اور کوئی بھی عبادت ہو, اتنی میں خرچہ کر کے جاتا ہے انسان, لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے حج کے پر عمرے کے پر, ہے اور پھر آ کے کہتا ہے دعا کرو قبول ہو جائے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ قبول ہو گیا, یہ کیسے پتا؟ پانچ وقت نمازیں پڑھتا ہے, دعا کرتا ہے پروردگار قبول کر لے قبول کر لے, دعا ہی کر رہے ہیں نا, یہ کہہ رہے پروردگار میرے نماز میرے رکوع میرے قیام میرے سجدوں کو قبول کر لے, میرے روزوں کو قبول کر لے, یہی ہے نا بھائی. یہ الگ بات ہے کہ اب کوئی آ کے وہاں سے کبھی یہ ہوا تو میرے ساتھ, میرا تو یقیناً قبول ہو گیا, وہ ٹھیک ہے. یہ اس کو ہم کہتے ہیں گمان. کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ اس کو ہم گمان کہتے ہیں, یہ گمان ہے, یقین نہیں ہے, یقین نہیں ہے. دعا کر, اسی لیے کہا گیا کہ دعا کرتے رہو دعا کرتے رہو, ادونی استجب لکو, ہے نا. دعا کی جو آیا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّاعَةَ إِذَا دَعَانِ, دعا کرتے رہو. دعا کا حکم دیا گیا, دعا نہ مانگنا گناہ قرار دے دیا گیا. یعنی دعا نہ مانگنا مطلب غرور مغرور اور کبر کی علامت ہے, تم دعا نہیں مانگ, محتاج بن کے آؤ اللہ کی بارگاہ میں. کیسے بن کے آؤ؟ محتاج. غنی صرف وہ ہے, ہے نا. لہذا ہر انسان دعا مانگتا ہے نماز کے بعد. کیوں ہم دعا مانگتے ہیں؟ تاکہ قبول ہو جائے. پہلی دعا یہ تھی پروردگار ہمارے اس عبادت کو, قلیل عبادت کو قبول فرما لے, ایسے ہی ہے نا. ہم یہ عبادت عزاداری کی عبادت انجام دیتے ہیں, کیا دعا کرتے ہیں؟ معبود اس عزاداری کو قبول کر لے, اس عبادت کو قبول کر لے. دعا کیوں کرنے پہ؟ دعا اسی لیے کر رہے ہیں کہ قبول ہو جائے, قبول. ایک طبقہ قرآن میں ایسا ہے جس کو یقین, جس کو پروردگار عالم ضمانت دے رہا ہے. یہ دیکھیں, ایک طبقہ ایسا ہے جس کو پروردگار عالم قرآن مجید میں ضمانت دے رہا ہے اعمال کی قبولیت کی. بس ان کا قبول ہو گیا اعمال. دیکھیں انما کلمہ حصر ہے, انما ظاہر طلبہ بیٹھے ہیں میرے سامنے ماشاءاللہ, جانتے کہ انما کا مطلب یہ ہے کہ انما کے جو باہر ہے وہ اس کے اندر نہیں جا سکتا, جو اندر ہے وہ باہر. کلمہ تالا لگا دیا بس ختم, چھٹی, کچھ نہیں. جو مطلب ہے بس وہی ہے, قیامت تک وہی ہے. انما کا مطلب انما الہکم واحد, بس تمہارا اللہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات دیجیے. اب تو آسانی سے سمجھ میں آ گیا, اب جو ہمارے مومنین سن رہے ہوں گے انہیں بھی انما کا مطلب سمجھ میں آ گیا. یہ انما نے کیا کیا؟ حکم عصمت و طہارت سے ان کو نکلنے نہیں دے گا اور کوئی اور اس میں داخل ہونے نہیں دے گا. ٹھیک ہے, اب یہی میں عرض کر رہا ہوں. پہلے اس کلمے کی اہمیت سمجھ لیا آپ نے, انما کی اہمیت کیا؟ اب آئیے, میں نے عرض کیا کہ ایک طبقہ ایسا ہے جسے پروردگار عالم اعمال کی قبولیت کی ضمانت دے رہا ہے. کہاں ضمانت دے رہا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین, یعنی اعمال سب انجام دیں گے لیکن قبولیت کی ضمانت کسے ہے؟ متقین کو. باقی کے کہا جا رہا دعا کرو یقیناً قبول ہوں گے انشاءاللہ, مومن کا عمل. بات وہ نہیں ہے, بات یہ کہ ضمانت کس کو دی ہے اللہ نے؟ ضمانت کس کو دی ہے؟ جو متقین ہوں گے. یعنی متقین ہونا اس بات کا عمل ہے کہ وہ چھوٹا سا جو بھی عمل انجام دے رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں انما کے ساتھ انما یتقبل اللہ من المتقین، بس اعمال سب انجام دیں گے، مگر قبولیت کا شرف، قبولیت کی ضمانت کس کو دی جا رہی؟ قبولیت کا شرف تو سب کو انشاءاللہ ملے گا مومنین کو، لیکن ضمانت کسے دے رہا پروردگار؟ ان المتقین فی جنات و عیون، متقین کہاں ہوں گے؟ جنت میں، کہ باغات اس میں بہنے والی نہروں میں. میں عرض کر رہا ہوں یہ دو تین مثالیں دے کر، ان اللہ مع المتقین، اللہ کی معیت حاصل ہے متقین کو. یہ مثالیں میں کیوں دے رہا ہوں؟ تاکہ یہ سمجھا سکوں، یہ بتا سکوں کہ متقین کو کوئی حکم نہیں دیا. قرآن مجید میں جہاں بھی متقین کا ذکر آیا ہے ان کے مقام کے ساتھ آیا ہے، ان کے منصب کے ساتھ آیا ہے، ان کی توصیف کے ساتھ آیا ہے. کہیں اللہ نے ایک حکم بھی متقی کو نہیں دیا، نہ امر ہے نہ نہیں ہے. اس کا مطلب کون سی منزل ہے؟ متقی وہ آخری منزل ہے جس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے مومنین کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنوں آگے بڑھو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. متقی بنو، یعنی مومن ہونا بھی آخری منزل. آخری منزل ہوتی تو امر اور نہیں کیوں ہوتا مومنین کے لیے؟ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ جتنی آیتیں دیکھ لیجیے نا، امر ہے نہیں ہے سب موجود ہے، لیکن متقین کو نہیں. متقی وہ آخری. اب یہ بات واضح ہوگی کہ کیا متقین کا مقام کیا ہے. بس آخرت کا گھر خاص کر دیں گے متقین کے لیے. ٹھیک ہے، اب آئیے، یہ ہے سورہ قصص کی 83 آیت، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اب آئیے سورہ فرقان، قرآن مجید کا 25 سورہ اور اس کی 74 آیت. 25 سورہ ہے، 74 آیت. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اب دیکھیے یہ جو ہے، ہم اس پہ حوالے بھی دے دیں گے آپ کو تفاصیل کا جہاں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی پہلے ترجمہ اور تشریح کی سن لیجیے. اور وہ لوگ، یعنی کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، والذین یقولون، اور یہ ایمان والے، عباد الرحمن. اس سے پہلے والی آیات میں عباد الرحمن کا ذکر ہے سورہ فرقان کی. تو یہ جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے جو خاص بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ پروردگار ہمیں کچھ اچھی ازواج دے دے. من ہے نا، اکثر لوگوں نے مترجمین اس کا ترجمہ کر دیا، ہمیں اچھی ازواج دے، اچھی اولاد دے. نہیں، من کہاں گیا؟ من کہاں گیا؟ من کبھی تو ترجمہ کیجئے. دعا کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اچھی ازواج دے، اچھی اولاد دے. نہیں، من ہے یہاں. والذین یقولون ربنا ہب لنا، ہمیں عطا کر دے، ہبا کر دے. ہمیں کیا دے دے؟ ہمیں من ازواجنا. من ہے تبعیض کے لیے، بعض کچھ اچھی ہے. یہ کیوں ہے؟ اس کا راز ہے، اس کا رمز ہے، اس کا سر ہے، ابھی بتاتے ہیں آپ کو. من ازواجنا، کچھ اچھی ازواج دے دے. وہ ذریاتنا، واو عاطفہ ہے، اس کے پر عطف ہو گیا. اور کچھ اچھی اولاد دے دے. کچھ لوگ دعا مانگ رہے ہیں کچھ اچھی اولاد، کچھ اچھی ازواج دے دے، کچھ اچھی اولاد دے دے. قرۃ اعین، اور ہمیں اسے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. قرۃ، اب جو ہے نا، حر بے معنی حر ہے یہ. قر بے معنی، یعنی بے وزن، حر کے وزن پہ قر، جس کا معنی ٹھنڈک، ٹھنڈک پہنچنا. اسی سے قریرہ، عرب شاعر اپنے اشعار میں قریرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ٹھنڈک کے لیے. یہ ہار کے مقابلے میں، گرمی کے مقابلے، گرم کے مقابلے میں بارد بھی آتا ہے، لیکن یہ بھی آتا ہے. قر بر وزن حر، حر کے وزن پر یہ قر ہے. اسی سے قرۃ العین، آئن عین کی جمع، اسے قرۃ، اسے اسی مناسبت سے نام رکھے تھے قرۃ آئن. انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، نور چشم، یوں بھی فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں نور چشم قرار، آنکھوں کی ٹھنڈک یا آنکھوں کا سکون، یا ہمارے دل کا قرار. محاورے میں یہاں دل کا لفظ نہیں ہے، لیکن جب محاورے میں تشریح کی جائے گی تو دل کا قرار، دل کا چین، دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ. آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی دل کا سکون ہوتا ہے. ایک صلوات دے دیجیے محمد علی محمد پر. بس کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار کچھ اچھی ازواج دے، کچھ اچھی اولاد دے انہیں ہماری آنکھوں کی، انہیں آنکھ کی. واجعلنا للمتقین اماما، اور صرف یہ دعا نہیں مانگ، یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں ہمیں متقین کا امام بنا دے. بھئی انسانوں کا حکمران، مسلمانوں کا خلیفہ، مومنین کا امیر، یہ دعا مانگ کے نہیں، متقین کا امام ہمیں. بس اس کا مطلب یہ دعا مانگنے والا جو بھی ہے، یا دعا مانگنے والے جو بھی ہیں، ان کی نظریں ماضی پر بھی ہیں، مستقبل پر بھی ہیں. دیکھیے یہ نقل قول ہے، یاد رکھیے گا، یہ اللہ کوئی فرمان نہیں دے رہا، اللہ کوئی حکم نہیں دے رہا، اللہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ اللہ نقل قول کر رہا ہے. نقل قول ہے نا، نہیں کچھ ظاہر ہو، پھر جانتے ہیں قرآن مجید حشر و زوائی سے پاک ہے نا، نہ کچھ کم ہے نہ کچھ زیادہ ہے، اسی پر ایمان ہے، اور آخرت قیامت تک اسی پر ایمان ہمارا، آخر وقت یہی قرآن ہے، اس میں کوئی تحریف کی گنجائش ہے ہی نہیں. وہ خامہ خواہ کے جو لوگ مسائل چھیڑ دیتے ہیں زیادہ قابل بننے کے چکر میں، سب کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. جب زیادہ قابلیت کا اظہار کر رہا ہوں نا آدمی، تو اسی طرح مشکلات میں پڑ جاتی ہو. سیدھی سیدھی سی بات ہے، جس گھر میں جائیں گے، جس گھر میں آنکھیں بند کر کے کہو میں شیعہ کے گھر میں گھس جاؤ، لا بھی قرآن مجید، کون سا قرآن اٹھا کے لائے گا، کہا کون سا قرآن ہماری ہے. لیکن وہ کیا کیا جائے، شوق کا کوئی وہ ہے ہی نہیں، کوئی قیمت ہی نہیں شوق کی. جس کی جو مرضی ہو اپنے انٹ شنٹ اڑا دیتا ہے اور بھگتنا پڑتا ہے، پھر ساری قوم کو بھگت رہی ہے. عجیب ہے، ایسے موضوعات خواہ بخواہ کے موضوعات، یہ کوئی موضوع ہے، وہی قرآن مجید، اسی کی تفسیریں ہمارے علماء لکھتے چلے آ رہے ہیں، اور جیسی تفسیریں ہمارے علماء نے لکھ دی کوئی لکھ بھی نہیں سکتا. علامہ طبع طبائی کی تفسیر المیزان کے مقابلے پر کوئی لیا ہے کوئی، یعنی اس تفسیر کو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو تو سمجھنے 100 سال بعد کے تک کے زمانے کے لیے لکھ دیا، یعنی زمانہ بڑھتا جائے گا. اب جب جس کے لکھنے والے کے ہاتھ میں اتنا معجزہ ہے، تو جس کتاب پر لکھ رہا ہے وہ کتنا بڑا معجزہ ہے. علامہ محمد حسین طبع طبائی کے ہاتھ کا معجزے کا اقرار کرے دنیا، کہ تو بھائی جتنا آگے بڑھتا جائے گا زمانہ، یہ تو کھلتی چلی جائیں گی، ان کی تفسیر تو 100-200 سال آگے والی ہے بھائی، ابھی کی ہے نہیں. تو اب سوچیے کہ جو تفسیر لکھنے والا ایسا ہو، تو جس کتاب کی تفسیر لکھ رہا ہے وہ کتنا بڑا اعجاز ہوگا. پھر اس کو زیر بحث ڈالنا، اس پہ بات کرنا، خالی تحصیل حاصل، کچھ فائدہ نہیں نا اس کا، معلوم ہے کہ قرآن مجید یہی اور اسی کی تفسیریں سب لکھ رہے ہیں. اب آپ تفسیر نمون رائے پیام منظور جتنی بھی ہیں کہ نور سقلین سے لے کے وہ ہمارے شیخ تبرسی اور توسی اور جو بھی لکھ کے چلا گیا، وہ ساری کی ساری البیان، تفسیر البیان، اور پھر مقدمے کتنے بڑے بڑے لوگوں نے لکھے. آیت اللہ خوئی کا مقدمہ اسی قرآن کے پر، علوم قرآنی پر، سید العلماء علامہ سید علی نقی نقوی صاحب اللہ مقام نقن صاحب اللہ مقاموں کا مقدمہ، سمجھ بھی نہیں آ رہا لوگوں کے. وہ جو خطاب البیان ہے، میرا خیال نام اس کا، ہاں خطاب البیان ہی ہے شاید، تو وہ اس میں سارے لکھے کہ نہیں لکھا، سب لکھ رہے ہیں. آپ نئے موضوع چھڑ کے ایک موس خامہ خامہ مشکل میں ڈالنا سب کو. خیر، ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. بس یہ ہے، یہ آیت کیا ہے، نقل قول. کیا ہے یہ؟ نقل قول، یعنی دعا ہوئی ہے اس کو نقل کیا گیا. جیسے جناب ابراہیم، جناب اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں مانگی، ان کی دعاؤں کو نقل کر دیا گیا. جناب نوح نے کچھ مانگا، ان کے قول کو نقل کر دیا گیا. ایسے ہی ہے نا، جس جس نے جو مانگا، یا گفتگو کی جناب لقمان کی نصیحتوں کو نقل کیا، نقل قول ہے. وہاں سورہ لقمان میں بھی نقل قول جاتا ہے، جہاں جناب لقمان کی نصیحت ہے نقل قول، ویسے کا ویسے نقل کیا جا رہا ہے نا. یعنی کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو پکار رہے ہیں اللہ کی بارگاہ، پروردگار فرمائے کچھ لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے نا، اور مضارے کا صیغہ ہے، مانگ رہے ہیں اور مانگتے رہیں گے قیامت تک. یہ مضارے اس پہ تو کسی نے نہیں، نہ آیت منسوخ ہوئی ہے، نہ اس کا کوئی ناسخ ہے، نہ یہ خود ناسخ، کچھ بھی نہیں ہے ایسا. ایسا کسی نے آج تک لکھا ہی نہیں 1400 سال میں. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا، پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ میری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، کہہ رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ اچھی ازواج دے. تو دعا مانگنے والوں کی نظریں ماضی پر بھی ہیں، مستقبل پر بھی. کچھ اچھی ازواج کی دعا کیوں مانگی؟ ساری اچھی ازواج کی دعا مانگ لیتے ہیں؟ نہیں، ٹوک دیتا نا پروردگار، کیونکہ جانتے ہیں کہ انبیاء کی ازواج میں بھی کیسی کیسی گزری. بھائی دیکھیں نا، ماضی کی بات کریں، کہیں اور نہ چلا جائیں، لوگوں کے دماغ خامہ خامہ زمانہ خراب ہے. جناب نوح کی زوجہ، جناب لوط کی زوجہ، قرآن میں مذمت ہے نا، ان کا ذکر ہے نا، ہے کہ نہیں ہے، زوجہ نوح زوجہ لوط. تو مانگنے والا جانتا ہے کہ خراب بھی آ سکتی ہیں، بری بھی آ سکتی ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے والی بھی آ سکتی ہیں، فساد کرنے والی بھی آ سکتی ہیں. جب قید لگا دی من کچھ، اب یہ قید اس لیے بھی لگائی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری اولاد کو سب کو دے دیں، کہا نہیں، لا ینالو عدی ظالمین، سب کو نہیں دیں گے، ہے نا، قید لگا دی. وہ ذریات نا، اور کچھ اچھی اولاد. کیوں؟ اولاد میں کیسے کیسے آنے والے ہیں، نوح کی اولاد سے لے کے ائمہ طاہرین کے نسلوں تک میں چلے جائیے، یہ جو فرقے ورقے اتنے سارے بنے پہلے چھٹے امام کے بعد جو بنے، تو کون تھے لوگ، تھے نا، سب جگہ ہیں، 73 فرقے اس بنتے چلے گئے، دوسروں سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، سب نکلتے چلے گئے لوگ. وہ ہمارے یہاں سے بھی کچھ بن گئے, ادھر سے بھی بنے, تو یہ تو طے نہیں ہے. جب نبی کی اولاد بھی گمراہ ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہو سکتی ہے. تو بس وہ سیدھی سی بات ہے, مثالیں دینے چلے آئیں گے تو ایک گھنٹہ اس میں چاہیے ہوگا. مثالوں میں کتنی مثالیں دیں بھائی, اشارہ کافی ہے. دیکھ لیں سارے 73 فرقوں میں سے کچھ 4-5 آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے, 73 میں سے 4-5 مل جائیں گے اس طرح کے آپ کو, کہ جو اپنا رشتہ جوڑ دیتے ہیں ائمہ طاہرین سے یا پیغمبر سے اپنا رشتہ جوڑ دیتے ہیں, گمراہ ہیں وہ, گمراہ فرقے ہیں. اب بات واضح ہو گئی. تو بس اس لیے دعا مانگنے والے قید لگا رہے ہیں, یا دعا مانگنے والا ایک ہے یا جو بھی ہے, مجھے سے بحث نہیں. ابھی تو بعد میں طے کریں گے کون ہے دعا مانگنے والا ہے, کون ہے یہ دعا مانگنے والے. لیکن دعا مانگنے والا قید لگا رہا ہے, کچھ اچھی ازواج, کچھ اچھی اولاد, سب کی نہیں, کیونکہ پھر ٹوک دیا جاتا نا. آپ دیکھیں سنت الہی یہی ہے, قرآن مجید میں جس نے بھی بے موقع بے محل کچھ مانگا ہے اللہ نے ٹوک دیا کہ نہیں ملے گا. نوح نے بیٹے کی زندگی مانگی, منع کر دیا, نہیں, انہ لیسا منہ لکھی, تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. آپ ایس گون میں سے نہ ہو جانا, گمراہوں میں سے نہ ہو جانا, اس طرف نہ چلے جانا. جناب نوح کو ٹوک دیا نا پروردگار عالم نے. اس لیے دعا مانگنے والا مانگ رکھ نہیں, کچھ اچھی ازواج, کچھ اچھی اولاد. پہلی قید لگا دی, سب میں تجھ سے نہیں مانگ رہا, کچھ مانگ رہا. وجعلنا للمتقین اماما, جتنے منصب دیے تو نے دیے, جو منصب دیے, خلیفۃ المسلمین بنایا ہوگا, امیر المومنین بنایا, امام بنایا, مولا بنایا, یہ سب منصب آئے نا, سب منصب تو نے دی. ایک ہماری خواہش ہے, وہ ہماری خواہش کیا ہے, پروردگار تو ہمیں متقین کا امام بنا دے. اب دیکھیں یہاں بھی کچھ والی بات آ گئی نا, کچھ کیوں, یہ دعا مانگنے والا دیکھ رہا ہے کہ قرآن میں متقی کا مقام کیا ہے, دیکھ رہا ہے کہ متقی کا وہ مقام ہے کہ متقی کو کوئی نصیحت, کوئی امر, کوئی نہیں, کچھ ہے ہی نہیں. لہذا مانگنے والا کہہ رہا ہے کہ سب تو نے دیا, وہ تو نے دیا. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں متقین کا جو گرہ ہے اس کا امام, یعنی کوئی متقی ہماری امامت سے باہر نہ ہو. اب آپ دیکھ لیجئے 1400 سال کی تاریخ میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی, اپنے آپ کو لوگوں نے خلیفہ لکھوایا, امیر المومنین لکھوایا. وہ ہمارے یہاں بھی ایک آیا تھا, ضیاء القنی آیا تھا, اس کو بڑا شوق تھا, اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین بھی کہلوایا, امیر المومنین بھی کہلوایا. اس کو نہ زمین نے قبول کیا, نہ آسمان نے قبول کیا, وہ فنا ہو, بنا ہو گیا, کچھ بھی نہیں بچا اس کا. ایک جبڑا بچا تھا, سنا ہے کہ شاید ایک جبڑا بڑا ڈبے میں لے کے گاڑ رہا ہے, وہ جبڑا بھی بعد میں پتا چلا اس کا نہیں تھا, کسی حیوان کا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟ تو بس, لیکن کسی کی مجال نہیں ہوئی آج تک کوئی اپنے نام کے ساتھ امام المتقین لگا دیتا. اب یہاں بات کو آج ختم کریں گے, کل یہیں سے شروع کریں. ابھی ہم آپ کو وہاں اس گھر تک لے آئے, اس دروازے تک لائے. یہ دعا مانگنے والے جو بھی ہیں اس کا مطلب جانتے ہیں, اور دعا پوری ہوئی, کیونکہ دعا پوری نہ ہونی ہوتی تو پروردگار عالم ٹوک دیتا. جناب ابراہیم کی دعائیں قبول ہوئی, ان دعاؤں کو نقل کیا, بات آگے بڑھ گئی. بات آگے بڑھ گئی, ارفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سے جو دعائیں شروع ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں نقل ہوئی, بات آگے بڑھ گئی. یعنی جہاں پروردگار عالم نہ ٹوکے تو وہاں قبول ہو گئی دعا, یہاں اللہ نے ٹوکا نہیں ہے. مطلب کہ جس نے بھی مانگی ہے قبول ہوئی. تو اب تاریخ میں تلاش کرو نا, میں نے تو عرض کر دیا کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی, کس کے اوپر سجتا یہ لقب, کسی کی ہمت نہیں ہوئی, کیونکہ ہر ظالم جابر حکمران بنی امیہ کا ہو یا بنی عباس کا ہو جانتا تھا کہ اگر امام المتقین کا لقب اپنے ساتھ لگا لیا تو بیوی بھی قبول نہیں کرے گی, گھر والے بھی قبول نہیں کریں گے, اما بھی جوتیوں سے مارے گی. تو کہاں سے امام المتقین ہو گیا, تجھے ہم صبح شام دیکھتے ہیں, تیرے کرتوت کیا ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس اب جا دیکھیں نا تفاسیر, ابھی ہم اشارہ کر رہے ہیں, کل تفصیل میں جائیں گے. ایک ہی شخص جس نے جب نماز پڑھی تو قنوت میں ایک ہی دعا کرتا تھا, سید جناب سید ابن جبیر کی روایت ہے, صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سید ابن جبیر. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے علی, جب نماز پڑھتے تھے یہ دعا مانگتے تھے, وجعلنا للمتقین اماما, بار الہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. تو بس امام المتقین کا لقب بھی آج تک اسی ہستی پر جچتا ہے, اور کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اپنے آپ کو امام المتقین کہلوا لیتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. بس آج یہاں تک, یہاں سے کل بات کو, اب ہم آپ کو دروازے تک لے آئے نا, کہاں تک, اب اس کی تشریح کریں انشاءاللہ, کیونکہ ایام فاطمہ ہے تو چاہ رہے ہیں کہ ذرا سا احاطہ ہو جائے. اور خطبات بھی ہم پڑھ چکے گزشتہ سال، خطبات کا بیان بھی کر دیا آپ کی سیرت پہ، اس پہ پڑھ دیا. اب چاہ رہے تھے کہ ذرا سا اس حوالے سے بھی بات ہو جائے کہ یہ گھر ہے کون سا، یہ گھرانہ ہے کس کا، اور یہ گھرانے والوں کی خواہش کیا ہے، اور یہ ساری قربانیاں اس گھرانے والوں نے دینا قبول کیوں کیا، کس طرح. میں نے کہا نا فضیلت فضیلت فضیلت. اس لیے پروردگار عالم چاہتا ہے کہ خاندانوں میں بھی خاندانوں کو پہچانو کہ کون سا خاندان، کس خاندان کو اللہ نے کیا مرتبہ. اب کسی ایک خاندان کا اگر قرآن میں ذکر کر رہا ہے خود پروردگار عالم دو مقامات میں تو وضاحت کے ساتھ نا، ویسے تو نہ معلوم کتنے مقامات پر ہے، یہ نہیں کرے گا صرف دو مقام ہے، نہ معلوم کتنے مقامات، لیکن دو تو بالکل اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کرتا. قل اسلکم علیہ اجرن الا مودت فی القربہ، وہاں گھر والوں کی بات، اور پھر آیت تثیر صاف صاف اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے پروردگار عالم. اب اہل بیت کیا ہے اس پہ بھی بات کر لیں گے. لوگ یا تو مانتے نہیں اہل بیت، جب اہل بیت کو مانیں گے تو پھر اس میں اپنی تکڑوں میں لڑانی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ڈالو وہ بھی ڈالو وہ بھی ڈالو وہ بھی ڈالو وہ بھی ڈالو. لیکن وہ جب بعض جگہ میں نے درود سنا میلادوں میں تو پھر مجھے تسلی ہو گئی کہ سب کچھ ڈالنے کے بعد بھی تسلی نہیں ہوتی ان کی، ان کو شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. جب درود بھیجتے ہیں تو بعد میں پھر اور بھی چیزیں اس میں ساتھ میں محمد والے محمد واہ 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 کر کے سب چیزیں لگاتے ہیں، کیونکہ اس سے معلوم ہو گیا نا کہ اگر آل محمد میں سب شامل ہوتے تو پھر الگ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ الگ سے اللہ سمجھ آ گیا. یہ لاحقے، یہ لاحقے اور سابقے ہی تو بتا رہے ہیں کہ خود بھی یقین نہیں ہے، لہذا لگا دو ساتھ. ہاں مگر نماز میں نہیں لگا سکے، یہ الگ بات ہے. نماز میں بس محور کون ہے اس اہل بیت کا، مصائب کے لیے گریز کرنا چاہ رہا ہوں. اس لیے چند آپ کل تفصیل سے ذکر ہوگا، میں نے عرض کر دیا نا، آج میں نے مقدمہ بنایا ہے آئندہ دو مجالس کے لیے انشاءاللہ اگر زندگی رہی. بس محور کون ہے اس کا، یہ گھر پہچانا کس سے جاتا ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بیت علی، ہاں کوفے والا بیت علی ضرور ہے جو کوفے میں آپ کا گھر تھا، مدینے کے گھر کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا بیت علی، نہیں سنا ہوگا. ہمیشہ کیا کہا جاتا تھا اس گھر کو، بیت فاطمہ، بیت فاطمہ، آج تک بیت فاطمہ، اور دروازے کو باب فاطمہ، ایسے ہی ہے نا. یہ منصب ہے اس بی بی کا، کیوں؟ یہ پہچان ہے، یہ معرف ہے، یہ تعارف کرانے والی ہستی ہے اس خاندان کی. یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا، کل اس کی تشریح کروں گا اچھی طریقے سے. اس کے ذریعے سے تعارف ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ یہ بابا سے بڑی شان کی یعنی فضیلت بنائی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولا علی سے زیادہ نہیں فضیلت ہے، ان سے زیادہ فضیلت ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے انوار مقدسہ میں سے ہر نور کی خلقت کا ایک خاص مقصد ہے. یعنی اللہ کوئی عبث کام معاذ اللہ کر سکتا ہے؟ نہیں کرتا نا. تو یہ 12 یا 14 انوار مقدسہ ہیں تو 12-14 گنتی تھوڑی پوری کی اللہ نے، ہر ایک کی ضرورت ہے. نور فاطمہ کی ضرورت ہے تو خلق کیا گیا، اگر ضرورت نہ ہوتی تو کیوں خلق کرتا پروردگار؟ کیا ضرورت ہے؟ اشارہ کر رہے ہیں صرف آج. نور فاطمہ کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ نور فاطمہ نہ ہوتا تو حصار نہیں بن سکتا تھا، نہ رسالت کا، نہ ولایت کا، نہ امامت کا. مورف یعنی تعارف کرانے والی، تعارف کرانے والی ہستی ہے فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا کا نام. اسی لیے حدیث کسابی، اب مجلس سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، مساجد میں تلاوت ہوتی ہے، گھروں میں تلاوت ہوتی ہے، اس میں نا ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا، یہ کلمہ بتا رہا ہے کہ کسی انسان کی گھڑی ہوئی حدیث نہیں ہو سکتی ہے، کسی انسان کی نہیں. انسان ہوتا تو کچھ اور ہستی سے تعارف کراتا، فاطمہ سے کیوں؟ بس اب سمجھ میں آئے کہ فاطمہ وہ حصار، ابھی انما کی بات کی تھی نا ہم نے، قرآن کی آیات میں انما حصار ہے، اہل بیت کے درمیان میں فاطمہ حصار ہے. فاطمہ نہ ہو تو غیر کا داخلہ ممکن ہے، یہ فاطمہ ہے جس کی وجہ سے غیر کا داخلہ رک گیا، تفصیل میں کل جائیں گے. آ نہیں سکتا تھا کوئی، کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس دروازے کے ساتھ کیا کیا، کتنا احترام کیا. حجرہ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کے گھر کا احترام جانتے ہیں آپ؟ ان کی جھگی، ان کے چھپر کا احترام جانتے ہیں آپ؟ کہ ان کے وصال کے بعد ان کے گھر میں انہیں دفنا دیا گیا نا، جناب اسماعیل بھی وہیں دفنے، کہاں؟ حتیم خانہ کعبہ کے ساتھ، جو قوس، وہ جو نیم دائرہ ہے. اللہ نے بچانے کے لیے کہ بے احترامی نہ ہو، اس کو طواف کی حدود میں داخل کیا. اس کے باہر سے طواف ہوگا، اس کے اندر سے نہیں ہوتا طواف، طواف تاکہ قدموں تلے روندو نہیں، جناب حاجرہ، جناب اسماعیل کی والدہ، اور جس فاطمہ کو اللہ کا رسول کہتا ہے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں، اس کے دروازے کا کیسا احترام کیا مسلمانوں نے، ایسا احترام کیا کہ آگ لے کے اس کے دروازے پہ پہنچ گیا. بڑا برا لگتا ہے لوگوں کو، اگر برا لگتا ہے تو اپنی کتابوں کو جلا دو، آگ لگا دو، دریا برد کرو، سمندر برد کرو، لکھا کیوں تمہارے لوگوں نے سب؟ آگ لے کے دروازے زہرا پہ پہنچ گئے، علی کو باہر نکالو، علی کو باہر نکالو، علی کو باہر نکالو. معصومہ کونین نے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹا، دروازے پہ آئی. جانتے نا کہ پرانے زمانے میں گھروں میں دروازے کے دروازہ کھلتے ہی سامنے ایک دیوار بنائی جاتی تھی تاکہ اگر اچانک دروازہ کھلے تو بے پردگی نہ ہو، تو اس دیوار سے عبور کر کے آپ دروازے پر آئی. پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کالی کو نکال دیا. کیا تم کو معلوم نہیں ہے یہ کس کا گھر ہے؟ کام کچھ نہیں جانتے. اگر علی کو باہر نہ نکالا گیا تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. کس دروازے کو؟ فاطمہ کے دروازے کو. اس گھر میں میرے بچے ہیں، رسول خدا کے بیٹے حسن حسین، کیا چاہتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ کس کا گھر ہے؟ کہا ہمیں کچھ نہیں معلوم. جب لکڑیاں رکھی جا رہی تھیں تو معصوم کونین نے چادر میں چھپا ہوا ہاتھ باہر نکالا تھا روکنے کے لیے، ٹھہر جاؤ، لیکن وہاں سے ایک ظالم نے تازیانہ مارا تھا ہاتھ. اس تازیانے کا لگنا تھا کہ تڑپ کر معصومہ نے اپنا ہاتھ واپس اندر کھینچ لیا تھا. جب دروازے کو آگ لگائی گئی ہے تو معصومہ پشت لگا کے دروازے سے کھڑی تھی تاکہ کسی طرح دروازے کو گرنے سے روکا جائے، لیکن ایک ناتوان اور نحیف جس میں اثر کیسے روک سکتا تھا اس گرتے ہوئے دروازے کو. جب اس کی چوکٹیں کمزور ہو گئیں جل جل کر جلتے جلتے، تو ان ملونوں نے بلیوں سے اور برچھیوں سے، نیزوں سے اس کو دھکیلنا شروع کیا. کہاں تک روک سکتی تھی معصوم؟ آخر وہ جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرا، بی بی دروازے اور دیوار کے درمیان میں پس کر رہ گئی تھی اور زخمی ہو کر ایک طرف گری، اور آپ نے آواز دی اسماء فضا دوڑو، میرا محسن شہید ہو گئے. اسماء اور فضا چادریں لے کے دوڑی، ایک چادر، دوسری چادر، تیسری چادر. اسی زخمی حالت میں معصومہ نے دیکھا کہ علی کو کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے. ساری طاقت جمع کی، اپنے وجود کو چادروں میں لپیٹا، دوڑ کر اپنے آپ کو علی پر گرا دیا. علی کا دامن تھام لیا، علی کے ساتھ گھسٹتی چلی آ رہی ہیں. یہاں بڑے بڑے ہماریاں پیدا ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے کہ علی گھر میں ہو اور یہ ہو جائے؟ علی کی غیرت کو کیا ہوا؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اتنا آگے نہ بڑھو، اتنا آگے نہ بڑھو، علی کی معرفت پیدا کرو. یہی تو وہ امتحان ہے جو صرف علی دے سکتا تھا اور کسی نے نہ دیا، کیوں ہی نہ دے سکا. آئیے میں آپ کو ایک منظر بتاتا ہوں. جناب سید الشہداء جب زین سے زمین پر تشریف لائے، تیروں پر معلق تھا آپ کا جسم اتھر، آپ نے دیکھا کہ شمر کی سربراہی میں ایک دستہ دوڑا ہے خیموں کو لوٹنے کے لیے. آپ نے چلا کر آواز دی تھی، او پسرے ساتھ، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میرے گھر میں داخل نہ ہونا، ابھی میرے خیموں میں داخل نہ ہونا، جب مجھے مار لو پہلے میرا سر قلم کر دو، اس کے بعد میرے خیموں میں داخل ہونا. پسرے ساتھ نے چلا کر شمر کو آواز دی، رک جا، ٹھہر جا، ابھی مت جا، پہلے حسین کا سر قلم کر، پہلے حسین کو قتل کر دے، پھر خیموں میں جانا. شمر واپس آیا ہے حسین کو قتل کرنے کے لیے. بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حسین سے اس وقت گوارا نہ ہوا کہ میرے سامنے کوئی میرے گھر میں داخل ہو جائے، اس لیے علی ان کا بابا ان دونوں سے افضل ہے. وابوہما افضلہما، جو امتحان علی نے دیا تھا وہ کوئی اور نہیں دے سکتا تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کی توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. بیمار ہیں، زخمی ہیں، بے حق بیمار کربلا، سب کو صحت کاملہ و عاجل عطا فرما، خاص طور پہ اس کرونا کی وبا سے پوری انسانیت کو رہائی عطا فرما دے. معبود جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حقی سے اسیران کربلا، ان کو خیر سے ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے. ہمارے برادران، یہ تمام جناب سید اکبر عباس رضوی صاحب کے خانوادے کے افراد جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، ان مجالس کا پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے پیغام حسینی کو یہ اہتمام کرتے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما. ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری عدت کا ظہور ہو، ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں. تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما. آپ سے درخواست کریں گے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے، ایک سورہ فاتحہ، تین بار سورہ توحید پڑھ کر بخش دیجیے مرحوم محفوظ سید اکبر عباس رضوی کے اِسال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.